میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو یہ جو آج ہم جو کہتے ہیں کہ بے برکتیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عنایتوں کا حصول کا ذریعہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو کچھ نہ کچھ اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں اور اس کی برکتیں پائیں۔ اللہ پاک عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری صدی ہجری، ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت اسماعیل بن نجید نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اب اپنے دور کے بہت بڑے امام، محدث، زاہد اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر صاحب حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ علیہ کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل نجید رحمت اللہ علیہ نے فوراً ہی 2000 درہم چاندی کے سکے حاضر خدمت کر دیے۔ شیخ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کامل کی سخاوت سے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے خوب تعریف کی، واہ واہ ہو گئے، یار واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیسی سخاوت ہے، کیسا زبردست کام کیا، کیسی زبردست نیکی کی۔ اب حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ میرا یہ نیک عمل جو میں نے کیا تھا یہ ظاہر ہو گیا اور لوگ میری تعریف کر رہے، واہ واہ ہو رہی میری، تو آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ آپ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہی لوگ جنہوں نے تعریفیں کی تھی وہ پیر صاحب کے پاس موجود تھے۔ اب پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے، لوگوں کے سامنے عرض کی کہ علی جا، وہ میں نے جو آپ کو 2000 درہم دیے تھے نا، وہ معذرت میں نہیں دینا چاہتا، مجھے واپس کر دے، ابھی میں رائے خدا میں خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ پیر صاحب کے پاس ہی وہ تھیلیاں پڑی تھی، آپ نے اٹھا کر واپس کر دیں۔ اب لوگوں نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو اسماعیل بن نجید رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ کیسا آدمی ہے، رائے خدا میں ایک تو دے دیے پھر واپس بھی لے لیے، تو یوں مطلب چما گویاں ہونے لگی، اور لوگ تھوڑی دیر پہلے جو تعریفیں ہو رہی تھی اب وہ سارے ملامت کر رہے تھے. اسماعیل بن نجید رحمت اللہ علیہ نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور رقم لے کر گھر چلے گئے. جب رات ہوئی تو حضرت عثمان حیری یعنی اپنے پیر صاحب کی خدمت میں تنہائی میں تشریف لائے حاضر ہوئے. تو اب مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی 2000 درہم پیش کیے اور کہا کہ علی جان یہ 2000 درہم ہیں، آپ نے جس دینی ضرورت پر خرچ کرنے ہیں چھپا کر خرچ کر دیجئے، میرا نام کسی پر ظاہر مت ہونے دیجئے. حضرت عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کامل کی بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ اے اسماعیل تیری ہمت کو سلام ہے، تیری ہمت کو سلام ہے. تو ہم میرے پیارے اسلام بھائیو غور کریں، یہ جو نیکی کرنا تو ایک کام ہے مگر یہ نیکی کر کے اس کو چھپانا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ہم تو یہی چاہتے کہ جو کریں تو ٹھگ کر کے اس کا ہم کو مطلب صلہ ملے. یہاں ان نیک ہستیوں کا انداز دیکھیں، ان کی پاکیزہ سوچ پر قربان ہو، ان کی ہمت پر قربانی ہو، ان کے اخلاص پر قربان ہو کہ یہ لوگ اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکیاں کرتے، کہ اول تو نیکی ظاہر نہیں ہونے دیتے، پھر اگر اپنی کوشش کے بغیر کسی طرح نیکی ظاہر ہو جاتی انہیں صدمہ ہوتا، دکھ ہوتا کہ ہماری نیکی ظاہر کیوں ہو گئی، یہ لوگ ہماری تعریفیں کیوں کر رہے ہیں بھائی، یہ واہ واہ کیوں ہو رہی ہے، یہ انداز ہوتا تھا. اور اب اگر ہم کوئی کام کر بھی دیں تو اپنے نام کی پلیٹ لگنی بہت ضروری ہے، پلیٹ لگے گی تو کنواں کھدوایا تو جب تک ہماری اس فیملی کا نام نہیں لکھا جائے گا ہمیں مزہ نہیں آئے گا. تو اللہ کرے ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہو. یاد رکھیے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک ایک کامل ولی قرآن کریم میں جن کے علم اور حکمت کا بیان ہے اور قرآن کریم میں ان کے نام کی پوری صورت بھی موجود ہے، یعنی حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا کہ بیٹا ریاکاری یہ ہے کہ تم نیکی کا بدلہ دنیا میں طلب کرو، ریاکاری یہ ہے کہ تم نیکی کا بدلہ دنیا میں طلب کرو حالانکہ نیک لوگ آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. بیٹے نے عرض کیا ابا جان ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ فرمایا نیکیوں کا چھپانا، نیکیوں کو چھپانا. بیٹے نے پھر عرض کی کہ نیکیوں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ فرمایا دو باتیں ہیں، وہ نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے ان میں اخلاص کے ساتھ داخل ہوا کرو، جیسے فرض نماز ہے. اب کوئی کہے کہ جناب میں تو چھپ کر نماز پڑھوں گا، وہ جماعت چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، یہاں تو آنا پڑے گا نا. اسی طرح حج ہے، عمرہ ہے، اور بہت اعلیٰ نیکیاں، لیکن ظاہر ہے حج کرنے جائیں گے تو لوگوں کو تو پتا چلے گا ہی، چھپ کر نہیں کر سکتے. تو ایسی نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جائیں، ان میں واہ واہ کی تعریف کی خواہش نہ ہو. اس طرح کی نیکیوں میں اسی کو نیکیاں چھپانا کہا جائے گا. اور دوسرے نمبر پر حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نیکیاں جو چھپ کر کی جا سکتی جیسے تہجد ہے، نفل نمازیں، صدقہ و خیرات ہے، ایسی نیکیوں میں کوشش کرو کہ اللہ پاک کے سوا کسی کو اطلاع نہ ہونے پائے. اگر کوئی ایسی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو اسے اپنی نیکیوں میں شمار ہی نہ کیا گیا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور عافیت عطا فرمائے اور ہمیں مطلب اخلاص کے ساتھ اللہ پاک نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں اور اس میں میری نیت سے اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ، میری نیکیوں کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام، میری عزت یہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس وقت سورہ کاف کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے مدنی چین کے ناظرین معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جسے یقین ہے کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جس کا ایمان ہے کہ اللہ پاک مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، قیامت قائم ہوگی، تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب اگلے پچھلے اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے، جو جنت کو مانتا ہے، جو جہنم کے عذابات پر یقین رکھتا ہے، جو دل سے اقرار کرتا ہے کہ روز قیامت اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، بدکار و گناہگار جن پر اللہ پاک کا غضب ہوگا وہ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو شخص اس سچے عقیدے پر پختہ ایمان رکھتا ہے، جو روز قیامت شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، جو جنت کا امیدوار اور جہنم سے آزادی کا طلبگار ہے، تو اس کا یہ ایمان ہے، اس کی جنت میں جانے کی امید اور خواہش یہ تقاضا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ جیسے کہا گیا کہ اسے چاہیے کہ نیک کام کرے، نیک کام کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کے حوالے سے علماء فرماتے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا بہت مہربان ہے، مگر اللہ پاک کی رحمت سے امید کا بہانہ بنا کر گناہوں پر دلیر ہو جانا، نیکیوں سے دل چرانا، رحمت الہی پر امید نہیں بلکہ یہ ایمان کے تقاضے کی خلاف ورزی ہے۔ تو انسان اپنی اصل میں نہ فرشتہ ہے نہ شیطان، انسان کے اعمال فیصلہ کرتے ہیں کہ جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا سزاوار ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے، ایک شولے مارتی آگ ہے۔ تو دوسرا کام جو آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری ہے، مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیکیاں تو کرے ہی کرے، عبادت تو کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ کے سائے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ ریاکاری سے بچتا رہے اور نیک کام کرے تو صرف اللہ کی رضا کی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور ہم غور کریں کہ اس معاملے میں ہمارا انداز کیا ہے، ہم اول تو نیکی ہوتی نہیں ہے، اور نیکی ہو تو وہ چھپائی نہیں جاتی، دکھاوے کی نظر ہو جاتی۔ ریاکاری ہم سن رہے ہیں نا، ریاکاری 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 کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسی کام کو اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ایسا شخص ریاکار کہلایا جاتا ہے۔ ریاکاری کی دو صورتیں، ایک صورت تو یہ کہ بندہ دکھاوے ہی کے لیے نیک کام کرے، مثلا نماز پڑھتا ہے تاکہ اسے نمازی کہا جائے، روزہ رکھتا ہے تاکہ روزہ دار کہلا جائے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ سخی کہلایا جائے، تو اسی طرح ایک ریاکاری کی صورت یہ بھی ہے کہ بندہ نیکی کا کام دکھاوے کے لیے نہ کرے بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے، لیکن نیکی کر لینے کے بعد زندگی میں کسی وقت بھی کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے، مثلا اپنی واوا کے لیے، عزت و مرتبے کے لیے، اپنے اس اخلاص والے عمل کا اظہار کر دے، تو یوں وہ اخلاص سے کی جانے والی نیکی بھی ریاکاری میں شامل ہو جائے گی۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح عمل کو ظاہر کر دینے سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی نمازی سیٹھ صاحب جو سخاوت کرتے ہیں، سب غور کریں کہ عمل کرنا بھی ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے، سنبھالنا ہے اس کو، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نیکی کی حفاظت کرنا نیکی کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ بے شک آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کی تنہائی میں کی گئی وہ نیکی ساتھ میں 70 گنا اضافے کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے، 70 گنا اضافہ جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا مٹا دیا جاتا ہے، پھر شیطان اس بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ دوسری مرتبہ اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے، بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نیکی کا ذکر کیا جائے، نیک کام پر اس کی تعریف کیا جائے، پس اس کا یہ عمل مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ریاکاری کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، بے شک ریاکاری شرک ہے۔ اور اس زمن میں سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ سمجھانے کے لیے کہ مثلا انسان نیکی کرتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے میٹھی نیند قربان کرتا ہے، میرے بیچ میں اٹھتا ہے نا تہجد پڑھنے کے لیے، سردیوں میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا موقع ملتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، کام کاج چھوڑنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ آدمی نماز پڑھنے گھر سے نکلتا ہے تو بچے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر والد ان کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی طرف بڑھتا ہے کہ یار جماعت سے نماز پڑھنا مجھ پر واجب ہے، گھر کے بچوں کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے نا، روزہ رکھنے کے لیے دن بھر بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہو رہے، سفر کی مشقت اٹھائی ہے، اور یہ نیکیاں اخلاص کے ساتھ کی جائیں تو جزا کیا ہے؟ جنت، اللہ پاک کا دیدار، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ نیکی اتنی قیمتی ہے، بس اب تھوڑی سی عارضی لذت کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، تھوڑی واوا چاہنے کے لیے بندہ اپنا سارا کیے کو بیکار کر دیتا ہے۔ اب مثال روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ رکھا، بھائی چلو پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے، اب روزہ رکھ لیا تو پتہ کیسے چلے کسی کو کہ ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے؟ اب خام خواہ سے انداز اختیار کریں گے، یار آج گرمی نہیں ہے بہت زیادہ، اب یوں خاما کا ڈرامہ کریں گے، حالانکہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ اب کوئی محبت میں آ کر کہے گا حضور شربت لاؤ، پانی لاؤں، وہ نہیں نہیں آج پیر شریف ہے نا، پیر کو تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ دھاک بیٹھے گی نا، دھاک بیٹھے گی۔ بلکہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس میں ریاکاری کا پورا چیپٹر ہے، اس میں 80 مثالیں لکھی ہیں میرے لسن اور 80 کہ تہجد کے لیے اٹھے، اب تہجد کے وقت تو کوئی نہیں اٹھتا، گھر کے سارے افراد سو رہے ہوتے، اب ہمیں گھر والوں کو پتا کیسے چلے کہ میں تہجد کے لیے اٹھاؤں؟ تب میرے سنت نے دل کے چور پکڑے کہ کمرے کا کنڈی جو ہے نا ٹھک کر کے کھولیں گے تاکہ بچوں کی اماں کی آنکھ کھل جائے، وہ دیکھے او ہو تہجد، بزرگ باورچی خانے میں جا کے برتن بجائیں گے، تیز نل کھولیں گے، وہ زور زور سے ہاں کر کے جیسے گرارے لینا، اور یہ سب کریں گے تاکہ اماں کی بھی آنکھ کھل جائے اور اماں بھی دیکھ لے کہ بیٹا آج نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ دن بھر میرے جانے کے بعد میرے پوری بلڈنگ میں، میرے پورے محلے میں میری ماں میرے اس تہجد کا ڈھول بجائے گی کہ میرا بیٹا تو تہجد میں اٹھتا ہے، آپ کے بھائی یعنی سسرال میں بات پہنچے گی، ان کے بچوں کے ابو تو آج روزہ رکھا تھا نا، آج پیر شریف تھا نا تو جمعرات کو بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہم باتیں کرتے تو کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ نے، کسی شخص کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے، میزبان جس کے گھر گئے تھے اس نے خادم سے کہا کہ بھائی ذرا وہ برتن نکالو، جو دوسری مرتبہ جب میں حج پہ گیا تھا نا وہاں سے جو لایا تھا نا وہ برتن نکالو. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مسکین، تو نے ایک جملے میں دو حج ضائع کر دیے، ضرورت کیا تھی بولنے کی؟ بھائی دوسری طرح دوسرا حج کرنے گئے تھے جب یہ برتن لائے تھے، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ تاکہ پتا چلے کہ بھائی دو حج کیے ہوئے. الحاج الحاج لکھتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی نہیں بنتے، حاجی ہی کہلاتے. کیوں کہہ رہے بھائی؟ کئی لوگ بیٹھے ہوئے، بلکہ ایک مثال قائم کی کہ لوگ جو ہے وہ نماز ٹرین میں سفر ہو رہا تھا اور آپس میں بیٹھے ہوئے تھے سارے. اب سارے تھوڑی دیر گزرتی ہے تو پوچھتے بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا نام، تو کہا میرا نام حاجی رفیق. یا آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام نمازی سلیم. بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ نام تو پہلی دفعہ سنا، نمازی سلیم. تو کہا کہ آپ نے حج کب کیا تھا؟ ابھی پچھلے سال ہی حج کر کے آئے ہوں. تو کہا آپ سال میں ایک زندگی میں ایک دفعہ حج کرو تو آپ اپنے آپ کو حاجی رفیق کہنے شروع کر دیں، اور میں تو روزانہ پابندی سے پانچ ٹائم نماز پڑھتا ہوں، تو کیا میں نمازی رفیق نہیں کہہ سکتا ہوں؟ بات سمجھانی ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، اس سے یہ پیچھے بینیفٹ کیا ہے، آپ کیا لینا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں حافظ صاحب کہلانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ذرا رو پڑے گا نا، رو پڑے گا کہ جناب ماں بدولت کوئی چیز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں کہ یہ نقصان کی کتنی بات ہے. ایک شخص جس نے جو محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اگر کوئی اس طرح کی نیکیاں کرتا ہے تو شیطان کی باتوں میں آ کر نیکیوں کا اظہار کر کے اعمال ضائع کر بیٹھے. تو یہ یاد رکھیے کہ نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہونے والے کا محض عمل بیکار کر دیا جاتا تب بھی صرف اتنا ہوتا کہ گویا اس نے نیکی نہیں کی. لیکن بات ایسی نہیں ہے، بات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ریاکار تو خطا کار ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا. جو کرتا نیکی ہے مگر نیکیوں کے اظہار کے سبب گناہگار لکھ دیا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے نیکی کرنا یا نیکی کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو جانا یہ کس قدر خطرناک ہے، یہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک عبرتناک مثال بیان فرمائی گئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہو، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو، اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور اور ناتواں بچے ہوں، پھر ایک آگ کا بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے. اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے اس آیت کا خلاصے کے حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے سنیے، ایک مثال ہے. ہم میں سے ہر ایک مثال کو سامنے رکھ کر ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا تصور باندھیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے، تصور کر ہم بوڑھے ہو چکے، اب بازوؤں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، زیادہ محنت کرنے والا کام نہیں کیا جاتا، اس حالت میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ کما نہیں سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، ان بچوں کی پرورش کا واحد سہارا ہم ہی ہیں، ہماری دکان ہے اسی کی آمدنی ہے، سارے اخراجات اسی سے چلتے ہیں، کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں، سیل میں آتے مال دے جاتے ہم آرام سے بیٹھ کے مال فروخت کرتے، زندگی کا نظام چل رہا ہے، اچانک ایک رات اس دکان میں آگ لگتی ہے، سارا سامان جل جاتا ہے، جینے کا ایک ہی سہارا تھا وہ بھی نہ رہا، اب اس حالت میں کیسا صدمہ پہنچے گا، کیسی سخت تکلیف ہوگی، رہ رہ کر ننھے بچوں کا خیال آئے گا، رہ رہ کر تکلیف ہوگی، سینے میں غم کا سمندر امنڈ آئے گا، آنسو نکلیں گے، غم کا پہاڑ ٹوٹے گا. اب اسی تصور کو تھوڑی دیر کے لیے آخرت کی طرف موڑ دیجئے کہ ہم نے دنیا میں کئی سال گزارے، کئی سال نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیے، اشراق چار شوابین، مدنی قافلے، نیکی کی دعوت، اور نہ جانے جو جو آپ نیکی کے کام کیے، تصور کریں، تعجب کبھی نہ چھوڑی، نفل حج کیے، عمرے بھی کیے، نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے گئے، اپنے طور پر سوچا کہ جناب بہت سارا اعمال نامے میں ثواب جمع ہو گیا، اچانک موت ہو گئی، روح قبض کر لی گئی، قرآن مچ گیا کہ بڑا نیک آدمی تھا، دنیا سے چل بسا، اور آنکھ نم ہے، آہیں بلند ہو رہی ہیں، جنازہ ادا ہو گیا، ہمیں ہماری قبر میں دفنا دیا گیا، تنہا چھوڑ کر لوگ غمگین دل کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے نیکیوں پر واہ واہ کرتے ہوئے گھروں کو چلے گئے کہ جناب حاجی صاحب تو بڑے نیک تھے، مسجد بنائی تھی، پنکھے لگائے تھے، جناب قالین بچھائے تھے اور خوب انہوں نے نیکی کی سلسلے کیے تھے، فلاں فلاں بیوہ تھی ان کے گھروں میں راشن بھیجا کرتے تھے، ہمارے خاندان کی فلاں فلاں بچیوں کو انہوں نے جناب خوب ان کو جہیز دیا تھا، ان کو خوب خیال رکھتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے۔ اب اس تنہائی کے عالم میں، قبر کے اندھیرے میں، اگر ہمیں پتا چلے کہ وہ ساری نیکیاں تو ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو گئی، وہ نمازیں، وہ تہجد، وہ عوابین، وہ اشراق، وہ حج، وہ عمرے، وہ صدقہ و خیرات، وہ مسجدوں کی تعمیرات، وہ مدارس کے لیے تعاون، وہ مدنی قافلوں کا سفر، وہ نیکی کی دعوت کے لیے سفر، اپنے گھروں سے دور رہنے کا معاملہ، مدرسوں کی تعمیر میں حصہ ڈالنا، دینی مدرسے پہ خرچ کرنا، زندگی بھر محنت مشقت کر کے ایک ایک کر کے نیکیاں کی تھی، امید تھی، بھروسہ تھا کہ یہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، عذاب قبر سے بچائیں گی، ان نیکیوں کی وجہ سے میرے اندھیرے قبر جو ہے وہ اجالا ہو جائے گا، مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ سلا دیا جائے گا۔ لیکن اب قبر میں پہنچے تو پتا چلا کہ ریاکاری کا شکار ہو کر ساری محنت برباد ہو گئی، سارے اعمال برباد ہو گئے، ریاکاری ہی ریاکاریاں ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو قبر کی اس تنہائی میں، اس وحشت میں ہم پر کیا گزرے گی، کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ اس وقت زمین کے اوپر اگرچہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہوں گے، مگر ہم تو قبر کے تنہائی میں غم اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ نیکیوں کا اظہار کرنا اور اس ذریعے ریاکاری کا شکار ہونا یہ کس قدر نقصان دہ ہے۔ سورہ کاف میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیت میں بتا دیا گیا کہ جو شخص دنیا میں محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اس نے بظاہر اپنا وقت ضائع نہیں کیا، وہ سمجھ رہا ہے بہت اچھے کام کر رہا ہوں، میں بہت نیکیاں کما رہا ہوں، مگر جب روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ ساری محنت ضائع ہو گئی، ساری کوشش ضائع ہو گئی۔ یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس بندے کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یا تو اس لیے کہ یہ بد عقیدہ تھا، کافر تھا، بد مذہب تھا، یا پھر اس لیے اعمال ضائع ہو جائیں گے کہ یہ ریاکاری اور دکھلاوا کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ اس شخص نے پھر عرض کیا، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ تم اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، بس ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ ریاکاری شرک کے اصغر ہے۔ قیامت کے دن ریاکار کو چار ناموں سے پکارا جائے گا، اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے نقصان اٹھانے والے، تیرا عمل خراب ہوا، تیرا اجر برباد ہوا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اپنا ثواب اس کے پاس تلاش کر جس کے لیے عمل کیا کرتا تھا، دھتکار دیا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ڈرنا چاہیے اور نیکیوں کے اظہار سے بچنا چاہیے، صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار بن جائیے۔ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب ہے جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، اللہ پاک ان بندوں کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں، اور اسی کا جاننا کافی ہے، کیونکہ وہی جزا دینے والا ہے۔ لہذا دوسرے پر اپنے اعمال کے اظہار و نام و نمو سے کیا فائدہ؟ یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ جانتا ہے کون نیک ہے، اللہ جانتا ہے کون پرہیزگار ہے، کون تہجد پڑھتا ہے، اللہ جانتا ہے کون پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون اشراق و چاش کا پابند ہے، اللہ جانتا ہے کون کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتا ہے۔ اللہ پاک جو ہمارا بھی مالک ہے، جنت کا بھی مالک ہے۔ اللہ پاک جب جانتا ہے کہ ہم نے نیکی کی ہے، تو اب باقی کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، کسی کے سامنے اظہار کرنے کی کیا حاجت رہ جاتی ہے؟ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں لطف تو جب ہے کہ بندہ کہے میں گناہگار ہوں، لطف تو جب ہے کہ بندہ کہے کہ میں گناہگار ہوں، رب کہے یہ پرہیزگار ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق، جیسے صدیق اکبر، کہ بندہ یہ کہے کہ میں گناہگار ہوں، رب کہے کہ یہ پرہیزگار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کرنے والے تھے، آپ خود کو گناہگار میں شمار کرتے، خوف خدا سے رویا کرتے، مگر اللہ پاک نے آپ کی شان میں فرمایا اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ تو یہ ہے اصل لطف کی بات کہ بندہ کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ نیکوں کا سردار ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کا اظہار کر کے اپنے منہ میاں مٹھو بن کر اپنی نیکیاں داؤں پہ لگا دینا، اپنی محنت ضائع کرنے کے اسباب بنانا، یہ سخت نقصان کی بات ہے۔ کسی عقل مند سے پوچھا گیا برا سچ کیا ہے، کسی عقل مند سے پوچھا گیا کہ برا سچ کیا ہے، فرمایا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کرنا، اپنی نیکیوں کا اظہار کرنا، میں تو یوں، میں تو یوں، میں تو یوں، یہ نہیں، خود کو گناہگار سمجھ، خود کو گناہگار سمجھ، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈراتے رہنا۔ حضرت محمد واسع رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اگر گناہوں سے بدبو آتی تو میرے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ ہوتے جو عبادتوں میں راتیں گزارتے تھے، تقوی پرہیزگاری کی ان کی مثالیں دی جاتی تھی، یہ ہے ان کے مبارک انداز۔ اور ہم یعنی آپ اس مضمون کو جو بیان کیا، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بندہ قبر کے اوپر سب واہ واہ کر رہے ہیں، اس کی حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، سخی صاحب، جو جو فرمائے کہہ رہے ہیں لوگ، لیکن قبر کے اندر وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، ساری محنت ضائع کر کے آیا۔ یہ کسی محلے میں چند دکانیں تھیں راشن کی، گوشت کی، دودھ کی، راشن والا کی بڑی دکان تھی، بڑا سیٹ تھا، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تھا۔ کوئی آ کر اپنی پریشانی بتاتا کہ یار تنخواہ نہیں ملی تو فلاں تو مسائل، اس کو ادھار بھی نہیں دیتا تھا، کوئی رعایت بھی نہیں کرتا تھا، تو لوگ اس کے متعلق بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، بڑا کنجوس ہے، اللہ نے اتنا دیا، اتنا بڑا سیٹ ہے، لیکن کسی سے تعاون نہیں کرتا۔ اس کے برعکس دودھ والا غریب لوگوں کی مدد کر دیتا، کوئی ایک آدھ کلو مانگتا اس کو دے دیتا تھا، کوئی ادھار مانگتا اس کو، گوشت والا بھی یہی کرتا تھا، گوشت والا بھی کوئی غریب ہوتا اس کو گوشت دے دیتا، کبھی کسی کو ادھار دے دیتا، کبھی ایسے ہی دے دیتا۔ تو لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، یار یہ چھوٹی چھوٹی دکان والوں کا دل کتنا بڑا ہے، یہ کیسا تعاون کرتے ہیں، لیکن وہ بڑے سیٹ کو دیکھو، ایک اٹھنی نہیں دیتا ہے کسی کو، اتنا کنجوس ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ایک دن اس سیٹ کا انتقال ہو گیا، اس سیٹ کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو ایک کوئی خاص ایسی توجہ بھی نہ رہی، لیکن حیران کن بات یہ ہوئی کہ دوسرے دن سے دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا، گوشت والے نے گوشت بند کر دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں دودھ دے رہے، تم گوشت میں رعایت کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا بھائی ہم جو تمہیں گوشت میں رعایت کرتے تھے، ہم جو دودھ میں رعایت کرتے تھے نا، اس کا سارا پیسہ وہ سیٹھ ہی دیتا تھا، وہ سیٹھ دیتا تھا، وہ سیٹھ نے کہا رکھا تھا کہ محلے کا کوئی غریب آدمی آئے اس کو گوشت دے دینا، کوئی دودھ لینے آئے تو دودھ دے دینا، اور اس کے جتنے پیسے مہینے کے مجھ سے لے لینا۔ تو سال ہر سال سے وہ مدد کرتا تھا، لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا، لوگ تو گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، لیکن وہ لوگوں کے کہے کا مطلب ٹینشن نہیں لیتا تھا، پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ اس کو جو چاہے کہیں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ میرے پیارے اسلام بھائی، یہ انداز کہ ہم جو عبادت کریں تو وہ بھی کسی کو پتا نہ چلے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ اسلاف میں بزرگوں کا معمول دیکھا ہے کہ وہ اگر کسی کو کوئی صدقہ و خیرات کرتے تھے تو نابینا کو تلاش کرتے تھے، نابینا کو تلاش کرتے تھے کہ ان کو دیکھا آگے پیچھے ہو جاتے تھے، پتہ ہی نہ چلے کہ دیا کس نے۔ کیونکہ یہ کہنا، یہ کسی کو مدد کر کے یہ کہنا کہ بھائی ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا، بزرگوں نے اس کا بھی منع لکھا ہے کہ یہ کہنا بھی کیوں بھائی، کیوں دعا کرنا، کیا چاہتے ہیں آپ دعا کرانے کے لیے دیا اس کو پیسے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو ہمارے سارے کام جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پوشیدہ عبادت کرنی چاہیے، دعا بھی، دعا کے حوالے سے بھی، دعا کے حوالے سے بھی کہ جتنا چھپ کر دعا کی جائے، اس کی الگ وہ ہے اجتماعی دعا میں شرکت کرنا یا اس طرح کرنا، یہ سب میٹر الگ ہیں، لیکن جہاں پر ہو سکے تو اس کو مطلب چھپا کر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے نام کے ساتھ القابات لگانا، اپنا شو کرنا، اگر مسجد کا امام ہے تو وہ اگر کسی مسجد محلے میں جائے کہ بھائی اس کو موبائل کا چارجر چاہیے، اب مارکیٹ والے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ظاہر لوگ تو آتے چلے جاتے ہیں کہ اس کو کیا پتا کہ کون ہے ہمارے امام صاحب۔ اب اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اور وہ جناب مارکیٹ جائے اور مارکیٹ میں اس کو چارجر کی تلاش ہو، وہ دیکھے کہ یار کوئی پہچان ہی نہیں رہا، آخر ہمت کر کے ایک دکاندار سے کہا کہ بھائی چارجر دینا، اب اس نے چارجر تو دے دیا، اب امام صاحب ارے پتا چلے گا تو رعایت ملے گی نا کہ امام صاحب ہے، بھائی کتنے کا ہے؟ تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا 250 روپے کا۔ اب امام صاحب نے کہا کہ آپ نماز کہاں پڑھتے؟ کہا بھائی سامنے جاتا ہوں۔ اچھا اچھا، اصل میں وہی نماز پڑھاتا ہوں۔ ارے آپ ہمارے امام صاحب، آئیے، اب یہ بٹھانا، یہ خیر خواہ کرنا اور یہ چاہنا، تو اب جب سامان لے لیا، جی کتنے پیسے جیب بجا رہے؟ بھائی کیوں؟ ارے نہیں امام صاحب آپ سے کیا پیسے لینا۔ تو یہ چیزیں بزرگوں کی سیرت میں لکھا ہے کہ نہیں کرتے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے، پانی پینے کا پانی نہیں تھا، آپ کو پیاس کی شدت ہوئی، جب ساتھ والے گاؤں میں پہنچے تو یاد آئے کہ ایک شاگرد جس کو آپ نے قرآن پڑھایا تھا اس کا گھر بھی ساتھ ہی ہے، آپ اس کے گھر پہنچے اور چاہ کے چلے اس سے پانی لے لیتے، تو دروازے تک پہنچے، دروازہ بجانا چاہا تو خیال ہوا کہ کہیں یہ پانی پینا میری اجرت نہ ہو جائے، آپ نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا ایسے واپس آ گئے۔ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف و بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچایا کرتے اور بلا ضرورت مطلب کوئی ایسی اظہار بھی نہیں، جیسے اگر امیر رسول فرماتے ناتخانوں کو، مبلغین کو، جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں کہ ان کو مطلب اس طرح کے معاملہ سے احتیاط کرنی چاہیے اور ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، اور خاص کر میں دعوت دوں گا مدنی مذاکرے، ایک بہترین تربیت ہے کہ امیر علیہ سنت الحمدللہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں تربیت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔